من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو شخص تعمیر وطن کے لیے پردیش میں کمائی کے لیے جاتا ہے، اگر وہ اپنے وطن کو فراموش کر دے اور پردیش کی رنگینیوں میں پھنس کر تیاری وطن سے غافل ہو جائے، تو ایسے شخص کو ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ شخص بیوقوف ہے اور بہت ہی خسارے میں اور اس کے ایام و لیالی دن و رات نقصان میں گزر گئے. مثلاً ایک شخص جاتا ہے مراکش، نائجیریا، الجزائر، سعودیہ کہیں کمانے کے لیے، اس کے بعد جب وہ 5 سال کما کے لوٹا تو بال بچے، بیوی، خاندان والے بڑی للچائی نگاہوں سے ایئرپورٹ پہنچے، یہ تو بہت کچھ لایا ہوگا ہمارے لیے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے اور بڑے ماں باپ بھی سوچتے ہیں اور کہ نہ جانے کتنا سامان لائے گا، 5 سال کی کمائی کر کے آ رہا ہے پردیش سے. لیکن جب وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی کرتے پھٹے ہوئے اور پیجامے بھی جگہ جگہ سے پھٹے، جوتا بھی پھٹا ہوا اور کوئی سامان ہی نہیں اس کے پاس کہ اس کا کسٹم ہو سکے. نہ کسٹم ہوا تو کسٹم بس بھاگایا وہاں سے ایئرپورٹ سے، جب کسٹم کا سامان ہی نہیں ہے تو اس کو تو پھر کچھ ہی بھاگ. اب سارے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، یہ آپ نے کچھ سامان ہمارا کیوں نہیں لایا وہاں سے، یہاں ہم بھوکوں مر رہے ہیں، وطن بالکل ہم لوگ مفلس ہیں، غریبی ہے، تو یہ آپ لوگوں نے کیا کیا کہ آپ نے برج، ہم تو سمجھ رہے تھے آپ پیسے لائیں گے تو ہم اچھا مکان بنا لیں گے، ماں باپ کی آنکھوں کی آپ دور چشم تھے اور ہم بیوی بچ نے بھی کہا، بچوں نے بھی کہا، رشتے داروں نے بھی کہا بھائی آپ کچھ لائے گی وہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پردیش کی کمائی پردیش میں گنوائی. اور کچھ نہیں لائے. اور اس کے بعد دوسرے ہی دن آپ نے دیکھا کہ جہاں لالو کھیت کی چورنگی پر وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اپنے اوزار لیے ہوئے مزدوری کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی گلاس اٹھانے کی مزدوری دے دے یا کوئی اور. ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں بتاؤ؟ 5 سال جو باہر رہ کے آئے عرب ممالک سے کمانے کے لیے گیا تھا اور وہیں کی کمائی وہیں ختم کر دی. ایسے شخص کو آپ لوگ کیا کہیں گے بتائیے، بتاؤ بھائی، بےبو اور کوئی لفظ بھی ہے احمد؟ لو بھائی ایک خطاب اور مل گیا، دو خطاب مل گئے اور لغت میں کیا ہے، لغت میں کوئی اور الفاظ نہیں ہے پاگل خسارے میں، تو بیوقوف، احمق اور پاگل 3 خطاب تو مل گیا آپ لوگوں کی طرف سے. اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں خسارے میں رہا، یعنی اس کی ساری زندگی خسارے میں رہی. لہذا اس صورت کے اندر دیکھو، یہ مسئلہ نہ معلوم ہونے سے یہ بات ہوتی ہے، جب تقریر شروع ہو جائے پھر نوافل نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. تقریر سے پہلے تو نوافل پڑھ لو، جب تقریر شروع ہو جائے پھر واعظ سننا 1000 نفل کے برابر ہے. دین کا کوئی مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت نفل کے برابر ہے. لہذا ایک دوسرے کو بدلا دینا چاہیے. کوئی صاحب نقل نہ پڑھیں، اب اس کی وجہ سے مجھے انتظار کرنا پڑ رہا ہے.
آپ کو تسلیم پڑ رہا
ہے ان سے کہہ دو صلاح کی تصویر تو یہ اور ظلم ہو گیا. بتاؤ دین کے کام میں اتنا داخل چھوٹی صورت پڑھ کر کے سلام پھیر دو. جو ساتھ پڑھ رہے ہیں چھوٹی صورت ان اپنا پنندا پڑھ کر سلام پھیرو اور آئندہ سے شراب کی تصویر اپنے کہیں اور پڑھو یا یہاں سویرے آ جاؤ. 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک شراب کی تصویر پڑھو. یہ بھی 11:15 بجے سے وقت ہے. 11:15 بجے کے بعد کوئی صاحب شراب کی تصویر وغیرہ یہاں نہ پڑھو. جن کو پڑھنا ہے 9 سے 10 تک پڑھو. باقی اگر کوئی بیچارہ ابھی جانتے نہیں, نئے نئے لوگ ہیں, یہ صاحب بھی ابھی بیچارے نئے ہیں, لہٰذا ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر میں بتا دیا کہ وہ زندہ بنا اور اللہ پڑھ کر کے سلام کر دوں اور صلاۃ التسبیح جو جمعے کے بعد ہو. صفحہ نمبر 5 پر, اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر یہ جملہ لکھ دیجئے قلم سے, ارشادات حکیم الامت تھانوی پڑھ رہے تھے. یہ ابھی نیا نیا ان کا میرا تعلق ہے اور ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہیڈ ماسٹر ہیں, ہیڈ ماسٹر ہیں کہیں, پرنسپل ہیں کسی چیز کو. تو اب چونکہ علم نہیں ہوتا تو لہذا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں. لا علمی سے پڑھ سوچا ہوگا کہ شاید پتہ نہیں کب وقت ہوگا. آج ان کو معلوم ہو گیا کہ یہاں جس کو صلاۃ التسبیح پڑھنے ہو یا کوئی اس کام کرنا ہو تو وہ 9 بجے سے 10 بجے تک, بلکہ 10:30 تک کر لیجیے. 11:15 سے پھر ہمارا وقت ہے, چاہے ہم دیر سے آئے تو تلاوت کیجیے تاکہ جب شروع ہو فوراً ملتوی کر دیے. ہم یہ صلاۃ التسبیح بعد میں پڑھ لیا جائے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے جس کو 500 علماء نے, عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھوایا فتاوی عالمگیری, کہ جب دین کی بات ہو رہی ہو تو کوئی شخص الگ نسل پڑھے گا گنہگار ہوگا, خسارے میں جائے گا. کیونکہ ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت کے برابر ہے. بتاؤ علم فضائل ہے کہ یہ لاور ہی میں دکھا دیتا ہوں. فضائل علم اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دیکھو, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. دین کا سمجھ سیکھو, فقہ سیکھو, اللہ کے احکام کو حاصل کرو. دین کا جو فقیہ ہوتا ہے یعنی قانون شریعت کا جاننے والا, شیطان 1000 فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. 1000 عبادت کرنے والے سے وہ علم جو سیکھتا ہے, فقہ جانتا ہے, اس پر زیادہ بھاری ہے. ایک طرف ایک فقیہ بیٹھا ہو اور 1000 عبادت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ شیطان ان سے لڑتا ہے. عابد جو عالم نہیں اس کو تو منٹوں میں اس کو بہکا سکتا. اس لیے ایک بات. دوسرے کہ وہ حیات المسلمین کے اندر حضرت نے لکھا ہے, جس میں نہیں ہے وہ حدیث, کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دین کا ہے وہ 100 رکعت کا نفل کا اس کو ثواب ملے گا, اور اگر کوئی دین کا مضمون سیکھ لیا تو 1000 رکعت. تو کہاں ہم اتنا پائیں گے؟ اس لیے دین کا شریعت کا مسئلہ ہے, جب کبھی دینی اجتماع میں جاؤ تو پہلے معلوم کر لو کس وقت سے دین کا کام شروع ہوتا ہے, اجتماعی کام. اس کے بعد پھر وہاں پھر کوئی نفل نہ کرو نہ تلاوت, یہاں تک کہ تسبیح بھی مت ہو. کیونکہ جب آپ تسبیح پڑھیں گے تو دل مشغول ہو جائے گا, وہ تسبیح یا ناقص ہوگی یا آواز کا سننا ناقص ہوگا. اگر آپ تسبیح میں دل لگائیں گے تو وہ آواز سن نہیں سکیں گے, اور اگر آواز سنیں گے تو تسبیح کامل نہیں ہوگی. تو پھر اس لیے بزرگوں کا مشورہ یہ ہے کہ ہم اتن سنیے, جیسے سیپ منہ کھولے بارش کی طرف رہتی ہے, کوئی خطرہ اس میں اللہ کے حکم سے داخل ہوا اور اللہ کا فیصلہ و ارادہ شامل ہوا, فضل اللہ کا شامل حال ہوا, وہ خطرہ سیپ میں موتی بن جاتا ہے. تو ہمارے دونوں کان سیپ کی طرح کھلے ہوئے ہوں, کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اولیاء اللہ کے بعض و نصائح سے کوئی دل میں اتر جائے اور وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے وہ موتی بن جائے. اس لیے تھوڑی سی صحبت 100 برس کے اخلاص کی عبادت سے افضل ہے. اور یہ آپ کے سارے علماء فرما رہے ہیں جو اس کا منکر ہے بیوقوف ہے احمق نادان ہے، قلت علم سے اس کے اندر اس قسم کے شکوک پیدا ہوتے ہیں، یا پھر متکبر ہے، وہ ہم سنی ڈنگرے نے اس کا مقام رکھتا ہے کہ مجھ جیسا ڈنگر کوئی نہیں، ورنہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم البرطانوی رحمۃ اللہ علیہ، تمام بڑے بڑے علماء، اور حدیث بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھو، بعض بندے اللہ کے یہ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو ذکر فکر میں رہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بیٹھ جائے تو بدبختی سخاوت سعادت سے بدل جاتی ہے، حالانکہ وہ اخلاص سے بھی نہیں گیا تھا، وہ دیکھنے کے لیے گیا تھا ایک شخص کہ چلے دیکھیں بہت سے مولانا لوگ بیٹھے ہیں یہاں کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کا اللہ آپ کی یاد میں لگے ہیں، جنت کا سوال کر رہے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، بڑی لامبی حدیث ہے بخاری کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ گواہ رہنا سب کو بخش دیا، اس فرشتے نے کہا ایک شخص اس میں نہ ذکر کر رہا تھا، نہ آپ سے جنت مانگا، نہ دوزخ سے پناہ مانگا، نہ وہ اخلاص سے آیا، انما جاء لحاجت، وہ تو ایک ضرورت سے آیا تھا، دیکھا تو داڑھی والے کچھ مولانا لوگ بیٹھے ہیں، چلو بھائی دیکھیں ابھی کیا آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بخاری کی حدیث سے حدیث سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، یہ اللہ والے خدا کے عاشقوں کی جو مجلسیں ہیں، اور اس سے مراد یہ نہیں جنید بغدادی بایزید بستانی، ارے جو بھی اللہ کی محبت سے یہاں بیٹھے ہو سب نے انشاءاللہ شاء اللہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہی نیک گمان کرے کہ شاید ان لوگوں کی برکت سے میں یہ نعمت پا جاؤں، اپنے لیے نیت نہ کرے کہ یہی سمجھے میں سب سے یعنی ایک گدھے اور کتے سے بھی برا میں بیٹھا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے جس نے میرے عیب کو چھپا رکھا، ورنہ میں ان انسانوں میں بیٹھنے کی بتا دیں، ہر انسان اپنے بارے میں یہ سوچے، لیکن کم سے کم یہ تو سوچ لوں کہ جب اس فرشتے نے کہا کہ اللہ ایک بندہ نہ تو آپ کے ذکر میں تھا، نہ اس نے جنت مانگا، نہ دوزخ سے پناہ مانگا، نہ وہ اخلاص سے آیا، وہ تو ضرورت سے جا رہا تھا، دیکھا یہاں کچھ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پرانے سے اولڈ فیشن کہتے ہیں پرانے لوگ، تو میں اس لیے سوچا کہ میں بھی ذرا بیٹھ جاؤں، تو اللہ نے کیا جواب دیا، حدیث قدسی اور روایت بخاری شریف کی، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم الجلسا لا یشقى بهم جلیس، یہ جلسا جلیس کی جمع ہے، جیسے عالم کی علماء جمع ہے اور حکیم کی حکما، تو جلیس کی جمع جلسا آتی، کیا مطلب، یہ ایسے ساتھی ہیں جو میری یاد میں لگے ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کو میں محروم نہیں کرتا، جب بغیر اخلاص کے یہ انعام ہو رہا ہے تو جو لوگ اخلاص سے آئے ہیں انشاءاللہ کیسے محروم رہیں، جو لوگ اللہ کے لیے آئے ہیں، سوچیے ہم لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بس ہر وقت اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ارے میاں دین ہی نہیں سے پھیلا، جن لوگ جو لوگ صحبتوں سے محروم ہیں جا کے دیکھو ان کا کیا حال، مطالعہ مطالعہ ہے خالی، معلومات کی معلومات ہے، لیکن جب ان کی عملی زندگی دیکھو گے وہ بات نہیں پاؤ گے جن لوگوں نے صحبتیں اٹھائی، اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کتنے بڑے عالم تھے، جو مشکات کی شرح لکھ سکتا ہے، نماز اتنے بڑے محدث کی مشکات کی شرح لکھی انہوں نے، ان کے والد نے ان کو لکھا، حیات شیخ میں لکھا ہوا ہے، حیات شیخ عبدالحق، یہ ان کی سوانح کی کتاب میں نے خود پڑھی ہے، اس میں لکھا ان کے والد نے کہ بیٹا عالم تو تم بڑے ہو گئے، کسی اللہ والے کی جوتیاں بھی اٹھاؤ، اپنی اصلاح بھی کراؤ، اور وہ فارسی میں لکھا، فارسی بھی پڑھائی دیتا ہوں عبارت بھی کہ پسرم ملا خود کو نہ ہموار نہ واشی، پسرم پسرم مانے میرے بیٹے، پسر مانے بیٹا اور پدر مانے بابا، پسرم میرے بیٹے، اس کو لکھ رہے ہیں شیخ محدث مشکات کا شارح لمات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو، پسرم ملا خشک نہ ہموار نہ واشی، خشک ملا ہونا ہموار نہ رہنا، تربیت کرو، مربی بن پہلے مربی بن مت بنو جب تک مربع نہ بنو، اس شخص کا منصب کا حاضر یا حاضر نہیں جس نے تربیت نہیں کرائی بزرگان دین اہل اللہ سے، وہ شخص اس منصب کے قابل نہیں، تو اس کو کتنے ہی قابل ڈاکٹر ہو لیکن کسی پرانے ڈاکٹر کے پاس نہ بیٹھا ہو اور کتاب بہت پڑھ کے آیا ہو، اور معلوم ہو جائے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر کہہ رہا تھا اپنے دوسرے ڈاکٹروں سے کہ بھائی یہ میرا پہلا آپریشن ہے، میں نے کبھی آپریشن نہیں کیا، تو ذرا دعا کر دو کہ میرا آپریشن صحیح ہو. مریض نے سن لیا تو وہ اٹھ کے بھاگ گیا، اس نے کہا میں مشق کرانے کے لیے نہیں ہوں. سمجھا؟ اور ایک حکیم تو قبرستان سے گزرے جس کو سادی شیرازی نے لکھا، وہ حکیم صاحب قبرستان سے جا رہے تھے، شاگرد ان کا ہیں. جب قبرستان میں گئے تو حکیم صاحب جو تھے ایسے کر کے گزرے، آستین سے منہ چھپا کر. شاگرد نے پوچھا یہ مردوں سے آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ حکیم نے کہا یہ میری ہی غلط علاج سے مارے ہوئے ہیں، میں نے منہ چھپا لیا کہ یہ لوگ کہیں گے پھر وہ ہلاکو ادھر سے گزر رہا ہے. تو دوستو، جن لوگوں نے صحبتیں نہیں اٹھائی، تربیت اپنے اخلاق کی نہیں کرائی ہیں، بس ان سے کیسے ان کو مربی بنایا؟ پہلے تو مربع بنو، پہلے مربع بنو پھر مربی بنو. کسی کی ساتھ ایک زمانہ گزارو. اگر ہاں تمہارا علم مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے اور مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ سے اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ سے بھی زیادہ علم زیادہ بڑھ گیا ہے تو بھی اجازت نہیں، کیونکہ امام غزالی کا علم معمولی نہیں تھا. بڑے بڑے علماء نے بھی صحبت تو دین صحابی کا لفظ بتاتا ہے، دین صحبت سے ہے نا. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دوستو، جب یہاں مجلس میں آئے تو یہ نیت کر لو یا اللہ، جتنے نیک بندے آپ کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں، جتنے نیک بندے آپ کے لیے جمع ہوتے ہیں، سب کی برکتیں اور رحمتیں جو آپ بارش کریں، اس میں سے کوئی چھیٹا ہمیں بھی عطا کر دیں. اور یہ بھی دل میں اللہ سے کہو کہ اگر سے ہم اس لائق نہیں ہیں، یہ انعام قابلیت کی بنا پر نہیں آپ سے مانگتا، بلکہ چونکہ آپ کریم ہیں اور کریم کی تعریف محدثین نے لکھی ہے، الذی یؤتی بدون الاستحقاق، ملا علی قاری مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کریم وہ ہے جو نااہلوں پر بھی مہربانی کر دیتے ہیں. تو ہم اپنی نااہلیت و نالائقی کے باوجود آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو نیک بندے یہاں جمع ہوتے ہیں ان کی برکتوں سے اپنی جو رحمت نازل کریں آپ، مجھے بھی اس کا ایک چھینٹا نہیں اور ہماری شکاوت کو شہادت سے بدل. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک مرض بہت بڑا مرض ہے، اس کا نام ہے تکبر. اسی مرض نے شیطان کو مردود کیا ہے، اور یہ مرض بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اور خود انسان اپنے بارے میں پتہ نہیں کرتا کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں. حدیث میں تکبر کا دو جز بیان کیا گیا، جو حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے اور اس کی دماغ سے اس کی فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے، اپنی فکر نہیں. دیکھو حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1500 کتابوں کا میں مصنف ہوں اور بڑے بڑے علماء میرے مرید ہیں، لیکن ہر وقت غم زدہ ہوں، فکر مند ہوں کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. یہ سبق حاصل کرو، میری ماں بہنیں بھی اور میرے دوست بھی، ہر وقت یہ فکر رکھو کہ معلوم نہیں قیامت کے دن کیا حال ہوگا ہمارا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہ شعر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اب دیکھو، ایک ذرہ سرسوں کے سر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر اگر تکبر بڑائی دل میں ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت کی خوشبو وہ حدیث میں سن لیجیے، تہجد پڑھتا ہے، پیشاب پڑھتا ہے، تبلیغ میں چلے لگاتا ہے، بخاری شریف پڑھاتا ہے، مگر جب مرا تو دل میں تکبر لے کر گیا، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا وہ حدیث سن لیجیے. دونوں مرض خطرناک، ایک تو دکھاوا ایک تکبر. دکھاوا والی تو پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں، مگر پہلے وہ بھی سن لیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کے بعد نمبر مسلم شریف کا ہے، بڑی کتاب حدیث کی، سارے علماء اس کو پڑھتے ہیں. راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ریا دکھاوا ایسا خطرناک مرض ہے کہ اگر قیامت کے دن شہید بلایا جائے گا، سب سے پہلے شہید بلایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا تم نے جان کیسے دی, وہ کہے گا آپ کے لیے جان دی, گردن کٹا دی. اللہ فرمائے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, میں تیرے دل کے بگلا ایکس رے کے سردار جانتا ہوں, تو نے اس لیے جان دی تھی کہ لوگ مجھ کو بہادر کہیں. حکم ہوگا پکڑو اس کو, جہنم میں ڈال دو. یہ وہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے بیہوش ہو جاتے, بیہوش ہو جاتے, کیا حال ہوگا ہم لوگ سوچ لو. پھر اس کے بعد ایک عالم بلایا جائے گا جو قاری بھی ہوگا, پوچھا جائے گا تم نے میرے انعامات فلا فلا ہوئے, شہید سے بھی پوچھا جائے گا تمہارے اوپر فلا فلا انعامات ہوئے ان کا کیا شکر ادا کیا, وہ کہے گا جان دے دی, بس اس سے زیادہ ہم کیا شکریہ ادا کر سکتے. لیکن اللہ فرمائے گا تم نے جان میرے لیے نہیں دی, تمہارے قلب میں دکھاوا تھا کہ میں بہادر کہلاؤں, اور اس کو دوزخ میں ڈالا جائے. دوسرے قاری عالم کو بلایا جائے, پوچھا جائے گا تم نے فلا فلا تم نے ہم تم پر ہمارے انعامات ہوئے ہیں, وہ کہے گا ہاں یا اللہ بے شک. اللہ فرمائے گا اللہ پاک کہ تم نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا, وہ کہے گا کہ اللہ میں نے علم سکھا سکھایا اور میں قاری بنا قرآن کا زبردست. اللہ فرمائے گا جو کچھ بھی تم نے کیا اپنی جاہ و نام کے لیے کیا کہ میں بہت بڑا قاری مشہور ہو جاؤں, میں بہت بڑا عالم مشہور ہو جاؤں, تم نے اپنی شہرت کے لیے اپنی عزت کے لیے کیا, میری رضا کے لیے نہیں کیا, میں تمہارے دل کے راز کو جانتا ہوں, اس کو پکڑو جہنم میں ڈالو. بولیے کس کا منہ ہے جو آج اپنے کو اکڑ کے کرتا. تیسرا مالدار بلایا جائے, مالدار سے کہا جائے گا کیوں بھائی تم کو میں نے فلا فلا نعمت دی تھی, یہ احسان کیا یہ احسان کیا, اللہ پاک فرمائیں گے, وہ اقرار کرے گا بے شک اللہ آپ نے مجھ پر انعامات فرمائے. اللہ فرمائیں گے اللہ پاک کہ تم نے میرا کیا شکریہ ادا کیا, اس نے کہا حضرت اللہ میاں ارے ہم نے مسجدیں بنوا دی, مدرسے بنا دی, اتنا چندہ اتنا یہ وہ اتنا روپیہ خرچہ کیا. اللہ فرمائیں گے تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تمہارا نام ہو اور یہ کہا جائے کہ بڑا سفیر ہے, اپنی تعریف کے لیے اور میری رضا کے لیے تم نے نہیں خرچ کیا, اور حکم ہوا اس کو پکڑو جہنم میں داخل کرو. یہ حدیث ریا جب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی, خوف کی وجہ سے بیہوش ہو گئے, چیخ مار کر بیہوش ہو گئے. اس لیے دوستو جس وقت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق دیکھ میری امت میں ریا اس طرح داخل ہوگی دکھاوا کا مرض پتہ بھی نہیں چلے گا, جیسے کالے پتھر پر کالی چیوٹی چل رہی ہو, کنملتی سوائی السخرت السمائی فی اللیلت السلمائی, اندھیری رات میں اندھیرے کالے پتھر پر کالی چیوٹی چل رہی ہو, بتاؤ آ سکتا ہے کوئی پتہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہر وقت ڈرتے رہتے, پتہ نہیں کس عمل میں کہیں گیا نہ ہو, لیکن خوف ریا سے عمل نہیں چھوڑا, کرتے رہو ڈرتے رہو. یہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے, اتنا نہ ڈرو کہ کرنا ہی چھوڑ دو, دو جملہ بنا کرتے رہو ڈرتے رہو. جب یہ آیت نازل ہوئی یوں تو نما آتا وہ قلوبہم وجلا, اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے ہیں لیکن دل ان کے ڈرتے رہتے, اگر تو نہیں ارے میاں میرا یہ ہے وہ فلاں کلکٹن کی مسجد فلاں جگہ, یہ ہر وقت میں چلا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے خاص بندے ہیں ان کی مقبولیت کی علامت یہ کہ وہ خرچ خوب کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مگر دل ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں قبول بھی ہے. مجھ سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہمارا نام نہ بتانا, بندے گمنام لے لو, کسی سے ظاہر نہ کیجیے, اگر ظاہر کیا جائے تو شرما جاتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ قبول کر لیجیے. آپ بتلائیے اتنا خطرناک مرض جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چیوٹی چل رہی ہو کیسے پتہ چلے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو میری امت میں دکھاوا بہت باریک طرح سے گھس جائے گا, تو آپ نے فرمایا من نجات والمخرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اتنا خطرناک مرض ہے کہ ساری زندگی کی کمائی ضائع ہو جائے, شہید جہنم میں جائے, شقی جہنم میں جائے, مولوی جہنم میں جائے, ریا کی وجہ سے, دکھاوے کی مرض کی وجہ سے, دکھاوے کی وجہ سے, تو پھر اس کے لیے کیا نجات ہے. من نجات والمخرج یہ الفاظ کس کے ہیں, یہ اس جان دینے والے کے لیے ہیں جس صدیق نے تمام عمر فدا کیا تھا اپنے کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. من نجات والمخرج، کیا ہے نجات اور مخرج کا راستہ؟ آپ نے فرمایا اے صدیق یہ دعا پڑھ لیا کر، تو پھر تو ریا چھوٹے ریا سے بڑے ریا سے نجوت من صغیر ہی و کبیر ہی و قلیل ہی و کثیر ہی، تو چھوٹے بڑے اور قلیل کثیر ہر قسم کے ریا سے بچ جائے گا. یعنی اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی معاف فرما دیں گے اور اخلاص کی دولت نصیب ہو جائے گی. وہ دعا کیا ہے؟ یہاں سے آپ کو کتاب سے مل چکا ہے پہلے، جس کا نام ہے خزائن قرآن اور حدیث کے خزائن، اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی. جس کے پاس نہ ہو پھر یہ دعا نوٹ کر لے یا مجھ سے اور رسالہ لے لے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا سکھانے والا سید الانبیاء، سیکھنے والا ابو بکر صدیق، سکھانے والا تمام سید نبیوں کا سردار، اور سیکھنے والا تمام امتوں کا سردار. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم، اور میں جان بھی رہا ہوں جان بوجھ کر کے آپ کے اپنی شہرت کے لیے اور آپ کی رضا میں شرک داخل کر رہا ہوں، ریا کر رہا ہوں. ریا کر روزانہ تو تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھتے تھے، اور آج کوئی بڑا ایسا آدمی آ گیا، بادشاہ آ گیا یا کمشنر آ گیا یا گورنر آ گیا، اب وہاں سبحان ربی العلیٰ سات دفعہ آج پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اس کو متفق بنانے کی فکر. دیکھو دل کی نگرانی رکھو، نہ کوئی پاس آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسدہ رہنا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کے وقت دل میں نگرانی کرو کہ کوئی غیر تو نہیں گھس رہا، کہیں دکھاوا تو نہیں آ رہا، کٹورو دل کو انشاءاللہ جواب آ جائے گا. تم یہ روزانہ نہیں کرتے تو آج کیوں کر رہے ہو؟ وسوسے ریا اور چیز، ایک ہے ریا ایک وسوسے ریا. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پڑھ رہے نماز پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں تم تو فی بیتی، میں اپنے گھر میں تھا، علی مصلایا اپنی جا نماز پر نفل پڑھ رہا تھا، اچانک دخل رجل ایک آدمی آ گیا، فعجبتنی الحال التی رانی علیہ، مجھے اس حالت سے خوشی ہوئی کہ میرے نیک عمل کو ایک شخص نے دیکھ لیا. فوراً دوڑے، یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی خوشیوں کو بھی ایک سرے میں داخل کر دیا. تھرمامیٹر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ آج میری نفل کو میری عبادت کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور میرا دل خوش ہو گیا، ایسا تو نہیں کہ اس خوشی سے میرا عمل غارت ہو جائے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ رحمک اللہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تجھ پر خدا کی رحمت نازل ہو، لکا اجران، ڈبل ثواب ملے گا تجھے، تیرا عمل ضائع نہیں ہوا. ایک اجر و صرف چھپ کے عبادت کا جو تم نے گھر میں چھپ کے کیا تھا، وہ اجر الانیہ اور الانیہ اجر بھی ملے گا، کیونکہ تمہارا ارادہ مقصد خلاصہ حدیث کا یہ کہ تمہارا دکھانے کا تو ارادہ نہیں، دکھانے کا ارادہ نہ ہو پھر کوئی دیکھ لے. اب ایک آدمی اللہ کے لیے تلاوت کر رہا اور سب دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے سے ریا نہیں ہوتا. ہو دو لفظ میں انشاءاللہ یہ سبق لے لو، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. دعا دینا اس فقیر کو، بزرگوں کی بات دو جملے میں، دیکھنے سے ریا نہیں ہوتی، دکھانے کی نیت سے ریا ہوتی. اگر ہماری نیت دکھانے کی نہیں ہے اور ساری دنیا ہمیں دیکھ لے کوئی پرواہ کی نہیں، آپ اللہ کے لیے مریے، انہیں کے لیے جیے. سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی. اللہ پر مر مٹو اور سوچو، اللہ سے کبھی کبھی کہہ لو کہ خدا ساری مخلوق خوش بھی ہو جائے تو ہمیں کیا دے دے گی، نفع نقصان کے تو مالک آپ ہیں، اور اگر آپ ناخوش ہیں اور ساری دنیا خوش ہے تو ہمارا کوئی بھلا نہیں، کس کو خوش کرے؟ ساری دنیا خوش ہو جائے، بٹھاتے ہیں جو سر آنکھوں کے سب اس کی خوشی کیا ہو، بٹھاتے ہیں جو سر آنکھوں کے سب اس کی خوشی کیا ہو، کسی کی طبع نازک پر گرا معلوم ہوتا. اللہ جس سے ناراض، ساری دنیا کو دکھاتے رہو کچھ نہیں ملے گا. یہ حدیث دیکھ لیا آپ نے جو سنایا، کیا انجام ہوا ان شہید کا، اس مالدار کا، اس قاری کا. اس لیے دوستو اصلاح کی ضرورت ہے. بزرگان دین مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص ملتا ہی ہے اہل اللہ کی صحبتوں سے. قرآن پاک بھی سمجھ میں آئے گا اہل اللہ کی صحبتوں سے، حدیث پاک کے انوار و برکات بھی ملیں گے. آخر علامہ انور شاہ کشمیری کو بارے میں کیا خیال ہے، وہ عالم تھے یا نہیں تھے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جب مولانا عبداللہ شجاع آبادی کو بخاری کا دورہ کرایا تو بعد میں فرمایا کہ دوستو آج تمہاری بخاری ختم ہو گئی، آج آپ لوگ مولوی ہو گئے، لیکن بخاری کی حقیقت جب ملے گی جب کسی اللہ والے کی آنکھ میں نظر ہوگی. یزکیہم، یہ تزکیہ نفس بے شبہ مقاصد نبوت میں سے ہیں، اور تزکیہ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی اپنے فاعل پر تمام نہیں ہو سکتا کہ خود ہی انسان اپنا تزکیہ کر لے، فعل لازم تو اپنے فاعل پر تمام ہو سکتا ہے، جیسے جا زیدن، زید کی مجیت زید پر تمام ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یزکیہم فرمایا کہ میرا نبی تزکیہ فرمائیں گے، جس کی تفسیر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، یزکیہم میرے نبی صحابہ کا تزکیہ فرماتے ہیں. اس کی تفسیر کیا کی انہوں نے؟ وقت کا امام بحثی ہے یہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ان کو فرمایا تھا، یہ وقت کا امام بحثی. یزکیہم تزکیہ نفس ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں اے متحر قلوبہم و نفوسہم و ابدانہم، یعنی میرا نبی صحابہ کے دلوں کو، ان کے نفوس کو، ان کے جس ابدان کو نجاستوں سے، گندگیوں سے پاک کرتے ہیں، قلوب کو پاک کرتے ہیں، ان العقائد الباطلہ و من الاستغان بغیر اللہ، یعنی ان کے قلوب کو پاک کرتے ہیں برے عقیدوں سے، فاسد عقیدوں سے، اور غیر اللہ سے دل لگانے سے بھی پاک رکھتے ہیں، کہیں دل پھنس نہ جائے حسینوں میں، بت پرستی شروع کر دو. اور وہ نفوس ہوں یعنی رضائل، ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں رضائل سے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وابدان ہوں، ان کے جسم کو بھی پاک کرتے ہیں. کیسے؟ من النجاس، من الانجاس، نجاستوں سے. اس نندا کا طریقہ سکھایا کہ نہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا صراط مستقیم، سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم سے ملے گا. منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، ان کی صحبتوں سے سیدھا راستہ ملے گا. اور منعم علیہم کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور فرماتے ہیں یہ بدل الکل من الکل ہے، یعنی صراط مستقیم کا پورا پورا بدل کی چار قسمیں جو ہیں، بدل آز، بدل استعمال، بدل الکل، بدل غلط. اس میں علامہ ابوسی فرماتے ہیں یہ اللہ والوں کا راستہ ایک سیدھے راستے کا، صراط مستقیم کا بدل الکل من الکل ہے. جو اس جو ان سے رابطہ نہیں کرے گا، اپنی اصلاح نہیں کرائے گا، دین کا مزہ اور دین کے خلو اخلاص کا پانا مشکل. اسی لیے مولانا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی اخلاص حاصل کرو، جتنی محنت ہم عبادت میں کرتے ہیں اتنی محنت اخلاص میں بھی کرو، اہل اللہ کے پاس بھی جانا آنا رکھو. مولانا رومی فرماتے ہیں گیہوں بونے میں اور کاٹ کر گھر میں لانے میں جتنی محنت ہے، چوہوں کا بھی انتظام کرو. اول ایجا دفع شر مشک، جلال الدین رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں اے میری جان پہلے موش کا انتظام بھی کر دو. موش، موش مانے چوہا ہے نا، موش. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، مدینہ شریف میں بمبئی کے صاحب ملے گجراتی، ان کا نام تھا موسا. تو وہ جب وہاں گئے اڑیسہ کے مقام پر، تو اڑیسہ میں ہندو سب ہیں، مسلمان بہت کم ہیں، یعنی یوں سمجھ لو 100 ہندو میں شاید ایک نہ ہو مسلمان. تو جتنے ہندو لڑکے تھے انہوں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے، انہوں نے بتایا موسا. وہاں موسا کہتے تھے چوہے کو. تو آپس میں ہندو لڑکے کہنے لگے اتنا بڑا موسا تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی، 6 فٹ کا. کہنے رہنا مشکل ہو گیا، اور حضرت بھی ہنس پڑے. مولانا ابرار صاحب کے سامنے بیان کیا اس نے، تو حضرت بھی سب لوگ ہنس پڑے کہ دیکھو بیوقوفوں کا یہ حال ہے. تو اول یہ جاتا سے شرے موسکن، اے میری جان پہلے چوہوں کا علاج کرو. بادزی امبارے گندم کوشکن، پھر گیہوں کا امبار کھلیان لگاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کا جمع کر رہے ہو اور ریا کا چوہا گھس گیا ہو. اور اب تو ریا کا چوہا کا علاج بتا دیا کہ صحبت اہل اللہ، اور بار بار اپنے قلب کی نگرانی کرو، اللہ تعالیٰ سے زبان سے بھی عرض کرو کہ خدا اگر تو راضی ہے تو میں سارے جہان کا بادشاہ ہوں، آسمان میرا، زمین میری. اگر تو راضی ہے تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اگر اللہ ہمارا نہیں تو ہمارا بچہ بھی ہمارا نہیں، ہماری بیوی بچے خاندان بھی ہمارا نہیں، ہمارا گھر بھی نہیں، کچھ نہیں، سب اللہ، جس سے ناراض اس کا کچھ نہیں. اس لیے دوستو ریا کا علاج ہے، اور یہی بزرگوں نے لکھا کہ سوچو کہ یہ مخلوق کو راضی کرنے سے، دکھانے سے کیا ملے گا. قیامت کا دن تو انہیں سے ایک لڑکی کو سجایا گیا، ایک علاج یہ بھی ہے، ایک لڑکی کو سجایا گیا شادی کے لیے، اس کی بہنوں نے، سہیلیوں نے، اس نے بعد میں کہا بہن مبارک ہو، تم کو زیور پہنا دیا، نہلا دھلا کر کپڑے پہنا دیے، بڑی اچھی لگ رہی ہو، تمہارا حسن جمال مبارک ہو، پلو پترا بھی لگا دیا، امیج سنگھ لگا دیا. جو لوگ جنگ دیکھتے ہیں وہ کام کھڑے ہو گئے ان کے، یہ ملا بھی جانتا ہے پلو پترا. اس کے بعد وہ لڑکی رونے لگی، شاہ عبد القری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس کو فرماتے تھے تو رو پڑتے. وہ لڑکی رونے لگی، ساتھیوں نے پوچھا، سہیلیوں نے، اس کے ساتھ جو لڑکیاں کھیلنے والی تھیں پوچھنے لگی کہ مبارکبادی دے رہی ہوں تو آپ بجائے خوش ہونے کے آپ رو رہی ہوں. اس دن روتے اس لیے ہیں کہ میرے اس جمال کا فیصلہ تمہاری آنکھوں سے نہیں ہوگا، جب میرا شوہر مجھ کو دیکھ کر راضی ہو جائے تو میں خوشی مناؤں گی. یہی شاہ عبد القری صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی ساری دنیا تعریف کر دے اگر وہ خوش ہوتا ہے بیوقوف ہے، جو تعریف کرے ان سے کہہ دو کہ دعا کیجئے میرا عمل قبول ہو جائے. بعضوں نے مجھ سے کہا حج مبارک، میں نے کہا مبارک کی دعا قبول، اللہ سے یہ دعا کرو کہ ہمارا حج اللہ قبول کرنا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیکھیں گے، ہماری نماز کو، روزہ کو، زکات کو، حج کو، سر کے بالوں کو، گالوں کو دیکھیں گے، داڑھی کتنی ہے، سب سے پیر تک اللہ ایک نظر ڈالیں اور یہ فرما دیں کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں، جاؤ جنت میں. یہ ہے حساب یسیر کی تفسیر. جب آپ نے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا، تو مائی عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آسان حساب کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، قیامت کے دن خدا نام اعمال اپنے بندوں کا لے کر دیکھے، ایک نظر ڈالے اور کوئی سوال نہ کرے اور کہہ دے جاؤ جنت میں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، خدا ہم سب کو ایسی حساب نصیب کرے کہ اللہ کچھ نہ پوچھے. منو قشا اس کے بعد پوچھا گیا کہ دھرا گیا، پکڑا گیا. تو یہ واقعہ یاد کر لیجئے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی عبادت کرو، تو یہ سوچ لو ساری دنیا خوش ہو کے کیا دے دے گی، ساری دنیا خوش ہو کے کیا کر لے گی. ایک شخص 1000 میل پر گیا، خط لکھ لکھ کر، ہدیہ بھیج بھیج کر کے اس کو پٹا لیا تھا. وہ سخی تھا اور اس کا ارادہ تھا جا کر اس سے قرضہ لوں گا، اور وہ قرضہ دیا کرتا تھا. معروفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 میل چل کر، اور پہلے اس نے خط و کتابت، ہدیہ تحفہ سے خوب اس سے دوستی کر لی تھی کہ یہ میری مدد کرے گا، اور ساری دنیا کے غریبوں کا مدد کر رہا تو میرا بھی کرے گا. جب وہاں پہنچا تو وہاں اس کا جنازہ دفن ہو رہا تھا. کیا مرنے والوں پر سہارا رکھتے ہو؟ سر پیٹ کر رونے لگا، چیخنے لگا کہ میں نے جن کے سہارے پر 1000 میل کا سفر کیا، اے خدا میں نے کیا حماقت کی کہ آپ کو چھوڑ کر میں ایک دنیا، ایک مرنے والے سے دل لگایا. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. روتے روتے سو گیا. بہت رویا، جب زیادہ روتا آدمی تو پھر سو بھی جاتا، اس کو نیند آ گئی، تھک کر کے سو گیا. جب سو گیا تو خواب میں دیکھا، خواب میں اسے آواز آئی کہ تیرے گھر میں فلاں کونے میں 1000 شرطیاں رکھی ہیں، جا کے کھود لے اور لے لے، تیرے دادا نے جمع کر دیا تھا، بتایا نہیں تو بھول گئے، جلدی سے موت آ گئی. تو اس نے خواب ہی میں اللہ نے ایسے کہا کہ جب میرے گھر ہی میں خزانہ تھا تو یہ 1000 میل کیوں دوڑایا آپ نے؟ وہیں ایک خواب دکھا دیتے. تو آواز آئی کہ دیکھو مصیبت اور مشقت کے بعد نعمت کی قدر ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اپنا راستہ بھی ذرا مشکل کیا ہے، تاکہ آنکھوں کو بچاؤ حسینوں سے، اور کان کو گانا سننے سے بچاؤ، آنکھوں کو VCR اور سنیما سے بچاؤ، حسین عورتوں سے، حسین لڑکوں سے بچاؤ، کانوں کو گانوں سے بچاؤ، زبان کو حرام اور غیبت سے بچاؤ، اور ہاتھوں کو بھی ناجائز کاموں سے بچاؤ. تو اتنی مشقت و مجاہدہ کرو گے، اس کے بعد میں پھر اپنا محبت تمہیں دوں گا، تب تمہیں قدر ہوگی. مجاہدے کے بعد چیز ملتی ہے تو قدر، جو چیز سستی ملتی ہے سستی بیچ بھی دیتا ہے آدمی. اس لیے ہر چیز مشقت کے بعد اللہ نے رکھا. لوگ کہتے تھے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ بس میں ولی اللہ ہو جاؤں. ایک صاحب مجھ سے بیٹھ ہوئے وکیل LLB اور لا قانون داں، کہنے لگے. میں نے پوچھا کیوں بیٹھ ہو رہے ہو؟ حیدرآباد کا حصہ، کہنے لگے میرا دل چاہ میں ولی اللہ بننے کے لیے مرید ہو رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ جو آپ کی حلیہ ہے کیا ایسے ولی اللہ بنو گے؟ ان کا داڑھی بھی نہیں، انگریزی بال رکھتے ہو، کوٹ پتلون پہنتے ہو، ولی اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے میں ان شاء اللہ جب حج کو جاؤں گا پھر آپ واپس آ کر پھر سب معاملہ ٹھیک کر لوں گا. انتظار کر رہے ہیں حج کا، یہ سب گارنٹی ہے، انشورنس کرائے نہیں ہے کہ میں نہیں ابھی جب تک حج نہیں کروں. یہ سب نادانی ہے، کیا کہ ارے بھائی ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی میں جینا خطرناک ہے. ہو سکتا ہے اسی وہ حالت ہو جائے، جس حالت میں انسان کو موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا وہ. تو گنہگار زندگی پر کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ ہو سکتا ہے آج ہی موت آ جائے، کیا اچانک ایمرجنسی ویزے نہیں آ رہے ہیں؟ پھر کس حالت میں اللہ کو منہ دکھاؤ؟ دیر مت کرو، ہی قبر بردار و مردانہ ویزن فارمی فرماتے ہیں، مردانہ حملہ کرو نفس پر. اس لیے یہ چوڑیاں پہننے سے اور زنانے حملے سے نفس نہیں چت ہوتا. کیا کریں صاحب، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تم بھی تو لوگ ہو، کیوں لگائی بنتے ہو؟ ارے جب وہ کہے لوگ ہنسیں گے تو کہو میں بھی لوگ ہوں. شیطان کہے کان میں کہ ارے داڑھی کہوں گا میں نے نبی کی شکل بنائی ہے، کون سا میں نے جرم کیا ہے؟ میں نے چوری کی ہے، درس بھی ہے، ہیروئن کھایا ہے؟ ظالموں تم اللہ کے نبی کی شکل تو ہنستے ہو، اپنی خیر مناؤ، ان کو ڈانٹ لگاؤ، انشاءاللہ وہ کہنے والا بھی وہ ہو جائے گا. ہم ذرا نرم ہو جاتے ہیں، دو تین نے کہہ دیا اب وہ بھی سوچنے لگے. نرم جہاں جو نرم پڑا تو نرم کو سبھی آدم، جب حلوہ بن جاؤ تو سبھی نکل لے گا. ایسے وقت تو پتھر بن جاؤ اور نکیلا نکیلا تاکہ وہ کوٹ میں نگل نہ سکے. بس یہ کر دو بھائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے. اگر آپ ناراض ہیں تو مجھے، میں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے داڑھی رکھی ہی نہیں ہے. اگر بیوی بھی کہہ دے کہ دیکھو تمہاری شکل مجھے جچ نہیں رہی، تو ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں جانچ کے لیے اپنا گال پیش نہیں کیا ہے، مجھے تو جانچ کرانا ہے اللہ میاں سے اپنے گالوں پر. جو بھی آپ کو خوش کہے بس یہی کہہ دو کہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہی نہیں، میں نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. آپ بولو کیا کہتے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ریا جب بھی شہر ایسا ہے تو سوچ لو، اس لڑکی سے سبق لے لے کہ جس نے تمام محلے والی لڑکیوں کی تعریف سے خوش نہیں ہوئی اور اس نے کہا جب میرا شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے گا. آپ یہی دل کو سمجھا لو کہ کس کو دکھا رہے ہو. ارے اللہ خوش ہو جائے گا تو کام آئے گا، ورنہ وہی ہے ہزار میل گیا ظالم اور وہ ماں مر گیا. ایک دوسری تکبر کی بات ہے، یہ جس طرح ریا نے نقصان پہنچایا ایسے ہی ساری تہجد، تمام نیک اعمال، سارا چلہ اور ساری باز اور سارے ہمارے اعمال ایک ذرہ تکبر کا ایٹم بم سے کم نہیں ہے. جب حدیث میں دیکھو، سن لو حدیث میرے دوستو، سن لیجیے، سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، نہیں داخل ہوگا جنت میں جس کے قلب میں سرسوں کے برابر، ذرے کے برابر بڑائی ہوگی. ایک انسان نے کہا کہ ان رجل، بعض آدمی محبوب رکھتا ہے اس کا قبلہ اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو. کیا مطلب؟ یعنی اس نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ اچھا قبلہ پہننا، اچھا جوتا پہننا، کہیں اس میں تو تکبر نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. حلول جلول کتے کا جھول بننا کوئی تھوڑی حکم ہے؟ فائدے سے رہو، صاف ستھرے رہو، بالکل جائز ہے. مگر کبر کیا چیز ہے؟ حق کو قبول نہ کرنا اور اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا. اللہ کے بندوں کو، اسی میں یہ بھی ہے کہ فلانا پنجابی ہے، فلانا سندھی ہے، فلانا ہندوستانی، یہ بھی کبر کی علامت. دوستوں جب کوئی پوچھے آپ کا کس قومیت سے تعلق ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک قبیلہ ملا. آپ نے فرمایا من القوم، 10-20 جھونپڑیاں تھیں، ان کو جمع کر کے فرمایا من القوم، تمہاری قومیت کیا ہے؟ اللہ اللہ، سن لو دیکھو کیا جواب ملتا ہے. حالانکہ عرب قبیلے قبیلے میں بتا ہوا تھا، قبیلے اوس، قبیلے بنو نذیر، قبیلے حضرت، اتنے قبیلے قریش. ان حضرات نے کیا کہا جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا من القوم، تمہاری قومیت کیا ہے، تمہاری قوم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ سب نے کہا نحن المسلمون، ہم سب مسلمان. آج کاش کی دنیا یہی کہتی پنجاب سے پوچھا جاتا تو کہتے ہم مسلمان، سندھ سے پوچھا جاتا ہم مسلمان، ساری دنیا کالا ہو گورا ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کلمے پر ساری امت کو جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اسلام لانے سے پہلے اس کن تم آدان، تم تو آپس میں دشمن تھے. اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ عربوں میں دشمنی بنی قبیلے حضرت میں اور قبیلے اوس میں 120 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی. 120 میں اتم و عشرین تتاولت الحرب بینہم، ان کے اندر جنگ لمبی ہو چکی تھی. میں اتم و عشرین سنتن 120 سال سے، لیکن جب اسلام لائے سب گلے مل گئے. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا اظہار فرمایا کہ اے عرب والوں، تم آپس میں جنگ کرتے تھے، قتل کرتے تھے، دادا کا بدلہ کوتا لے رہا، ہر وقت آپس میں لڑائی ہوتی تھی، خیریت سے تم باہر نہیں نکلتے تھے مارے اس کے ڈر کی وجہ سے. تمہارے قافلے جو جاتے تھے شام و عراق، ادھر قافلوں میں ڈرتے، پتا نہیں کس وقت کون قتل کر دے. لیکن بس کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اس کو تم آدان، تو پہلے آپس میں دشمن تھے، فالفا بین قلوبکم، تم آپس میں اسلام اور ایمان کی برکت سے دل تمہارے جوڑ دیا ہم نے، پاس باتم بے نعمت ہی اخوانا، تم میری نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا. ایک رنڈی کو، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک رنڈی کو اللہ نے بخش دیا کس بات پر؟ فغفر لہا بذلک، کتے کا بچہ پیاس سے مر رہا تھا، اس رنڈی نے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ اپنا دوپٹہ کھولا اور ونزع خفها، اپنے موزے کو نکالا، فاوسقتها بثمارها، فاوسقته بثمار، موزے کو اس نے دوپٹے سے جوڑ جاڑ کے جھک کے جنگل میں پانی کتے کے بچے کے منہ میں ڈالا، جی گیا، وہ زندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو رحم آیا کہ اس نے میری مخلوق پر رحمت کیا. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فغفر لہا بذلک، اس عمل سے، کتے کو پانی پلانے کے عمل سے، ایک رنڈی بدکار عورت بخشی جا رہی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو بے دردی سے پستول سے مارتے ہیں، ایسا فائرنگ کرتے ہیں کہ لاشیں سامنے ہوتی ہیں چند پیسوں کے لیے، اور اگر پیسہ نہیں ملتا تو پھر اس دشمنی میں کس نے پیسہ کیوں نہیں رکھا، اس کو جان مار دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے میرا حملہ خالی کیوں گیا، یہ منحوس میرا اعتبار تھا کہ ہمیں اس کے گھر سے پیسہ نہیں ملا. آج یہ کیا کیسے کہہ دے کہ یہ مسلمان کیا حال ہے ہمارا. دیکھو جس کے قلب میں جب تک یہ قومیت نہیں نکلے گی، ایمان کامل اس کا نہیں ہو سکتا. خطرہ ہے سوئے خاتمے کا. سوچ لیجیے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو، جس نے اتنا کہہ دیا، آج حضرت آپ نے جو خط پڑھا ہے اس میں لکھا تھا میں بہت ہانستا ہوں، اس کی علاج بتاؤ، ہانستا ہوں، ہنستا کو ہانستا لکھا. اب بیچارے بنگلہ دیش کو اردو کیا جائے گا. اس ایک شخص نے کہا، حقارت سے کہا، کہ حضرت یہ کسی بنگالی کا خط معلوم ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا تمہاری اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے تم اس کو حقیر سمجھتے ہو، جاؤ دو رکعت توبہ پڑھو، دوبارہ کلمہ پڑھو، کیونکہ زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کس کو حقیر سمجھنا خطرہ ہے ایمان کا. بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع میں کیا فرمایا تھا؟ کالے ڈورے آج سب سر ختم ہو گیا. آج قومیت قبائل سب ختم، سب کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں. افسوس یہ کہ ہم جب کوئی بات ہوئی بس کہتے ہیں بھائی یہ مارتا کوئی ہے، بدلہ کسی سے لیا جا رہا ہے، کوئی قانون نہیں، نہ مفتی سے پوچھتے ہیں، نہ علماء سے پوچھتے ہیں. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ قبر کا علاج بھی یہ ایک ایٹم بم ہے جو ساری زندگی کے نیک اعمال کو ضائع کر دے گا، اور جہنم میں جائے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. دیکھو حدیث صاف یہ ہے، جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے قلب میں ذرے کے برابر، مثقال ذرہ تکبر ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی حدیث میں ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. وہ امکان ارے وہ قضا و قضا، اگرچہ اس کی خوشبو وہاں تک جائے گی، وہ میلوں جائے گی، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو صاحب جب یہاں ایک کہیں بم مل جاتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بم ڈسپوزل اسپاٹ کو فون کرتے ہیں. تو بھائی بم کو ناکارا کرنے کے لیے آپ کس سے مدد لیتے ہیں؟ اس وقت کا کیا نام ہے پولیس کے اس دستے کا، اور اس دستے کا بم ڈسپوزل اسکواڈ، اس کو فون کیا جاتا ہے. ان کے پاس ایسے اسلحے ہتھیار ہوتے ہیں جس سے اس کو ناکارا کر دیں. ارے اپنے دل کی اس ایٹم بم کو ذرا کہیں دکھا دو اس کے بھی ہیں بم ڈسپوزل اسکواڈ, جس کے کون ہے اہل اللہ نیک بندے اللہ کے مشائخ بزرگان دین, دکھاؤ تو صحیح اپنے کو, پیش تو کرو کہ تمہارے دل میں کہیں یہ بم تو نہیں چھپا ہوا. ایک ہی جملہ عرض کرتا ہوں, اس کا علاج تکبر کا بھی علاج ہی, ایک تو حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جملہ یاد کر لو کہ اتنا بڑا مجدد زمانہ 1500 کتابوں کا مصنف, بڑے بڑے علماء کا شیخ, فرماتا ہے کہ اشرف علی ہر وقت غمگین ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. پھر دوسرا علاج سید سلیمان ندوی کا وہ شعر, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, کس بات پر اپنے کو بڑا سمجھتے ہو, رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے, نتیجہ نکلنے سے پہلے جو طالب علم غرور شیر بھی کرتا ہے بالکل گدھا ہے. جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے, بڑے پیر صاحب کو تو آپ جانتے ہو کتنے بڑے ولی اللہ ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے, کتنے بڑے بڑے شیخ ہیں یہ, فرماتے ہیں کہ جب تک کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے, ایمان تو سلامت بلب گور برے, جب عبد القادر جیلانی ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے گا, احسن تو بڑی چستی اور چالاکی ماں, تب میں اپنی تحجد اور نفل پر شکر جو تعریف کروں گا کہ میں الحمدللہ, اور ابھی پہلے سے کہتا ہوں کیا منہ ہے ہمارا. اس لیے سارے اہل اللہ, مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امام فخر الدین رازی کے نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا ہے, ایک منٹ باقی تھا, اتنے میں انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں, لوگ کہہ رہے تھے کلمہ کو اور وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. جب ہوش آیا تو پوچھا کہ میں نے تو آپ کو کلمہ پڑھایا تھا, آپ یہ ابھی نہیں کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمایا شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ تو نجات آ گیا, میرے ہاتھ سے نکل گیا, میں یہ کہہ رہا تھا ابھی روح جس میں ہے ابھی میں تجھ سے نجات نہیں پایا, جب کلمے پر میرا خاتمہ ہو جائے اور روح جسم سے الگ ہو جائے کلمہ لے کر ایمان کے ساتھ, تب میں اس کو کہہ رہا تھا شیطان کو کہ ابھی نہیں ابھی نہیں, ابھی جس میں جان باقی, ابھی تو ہم کو بہکا سکتا. بعض وقت میں شیطان نے کہا تم اپنے علم سے بچ گئے, ایک عالم سے کہا, اس عالم نے کہا ارے کم بخت پھر جاتے جاتے بھی ایک لنگی مار رہا تھا, ارے علم سے نہیں اللہ کی رحمت سے بچ گیا, جاتے جاتے کہا دیکھو اس چکر باز نے مجھے پھر ایک چکر دیا, کہہ رہا اپنے علم سے بچ گئے تاکہ میری نظر علم پر ہو جائے اللہ پر نہ رہے, یعنی پھر بھی خاتمہ خراب کرنا چاہتا ہے یہ خبیث. تو فوراً جواب دیا کہ نہیں میں علم سے نہیں بچا, اے خدا آپ کی رحمت سے بچا ہوں, بھاگ یہاں سے مردو, شیطان کو بھگایا. بڑا اس لیے دوستو یہ چیز عرض کرتا ہوں کہ کبر کا اور ریا کا, کبر اور ریا دو مرض خطرناک ہیں, اس کی فکر کرو کیونکہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. دیکھ لو بھائی اگر گھر میں لاکھ کروڑہ روپیہ ہو لیکن ایک بم رکھا ہو, آپ کو چین آئے گا جب تک کہ بم ڈسپوزل اس بات سے رابطہ نہ کریں؟ بولو بھائی آج ہمارے دل میں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کوئی ذرہ تکبر کا پڑا ہو ریا کا پڑا ہو. لہذا بزرگان دین جن سے تمہاری مناسبت ہو, بعض لوگ اس سے غلط فہمی سمجھتے کہ اختر یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا مجھے سے بیٹھ ہو جائے. یہ کب میں نے کہا بھائی, ملتان میں ایک صاحب میرا بیان سن کر ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سارا ملتان آپ کے قدموں میں آ جائے. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو, بہتان لگاتے ہو, جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جس سے تم کو مناسبت ہو, اگر کوئی شخص کہتا ہے تمہارے کینسر اپنے کینسر کو ڈاکٹروں سے رجوع کر لو, تو وہ بیچارہ ڈاکٹر جو تقریر کر رہا ہے اس کو یہ الزام لگانا کہ بس آپ چاہتے ہیں آپ کی ڈسپنسری میں آپ پہنچ جائیں, یہ الزام ہے یا نہیں بتاؤ ڈاکٹر. اگر ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نظر آتا ہے کچھ لوگوں کو یہاں کینسر ہے, لہذا جس ڈاکٹر سے تمہیں اعتماد ہو اسے رجوع کر لو. مولانا تقی عثمانی بیت المقرر میں ان کا میان مجلس ہوتی ہے, ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے خلیفہ ہیں, مفتی رشید احمد صاحب دعوت الخاتون ناظم آباد میں ہیں, مفتی ولی حسن صاحب دعوت الخاتون تو ہم نیو ٹاؤن میں ہیں, یہ سارے علماء شیخ ہیں, جہاں مناسب ہو تو وہاں جاؤ. اب یہ کہنا کہ بعض شعر میں میرا ایسا اشارہ ہے, مثلا دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, ذرہ درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اب کوئی اس پر اعتراض کرتے کہ دیکھیے آپ نے اس میں تو دعویٰ کیا کہ میں ولی اللہ ہوں, میرے دامن فقر میں تاج قیصری پوشیدہ ہے اور ذرہ درد غم دونوں جہاں سے کم نہیں. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ولی اللہ شاہ دہلوی سے بھی یہی کہہ دو, انہوں نے بھی کہا تھا جامع مسجد دہلی میں کہ دل دارم جواہر پارے عشقت تحویلس ولی اللہ دل سینے میں گل رکھتا ہے جس میں اللہ کی محبت کے جواہرات ہیں, اے سلاطین مغلیہ کہ دارت زیر گردو میر سامانے کی مندارم, مجھ سے بڑا میر ساما کون ہوگا. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تعریف کرتا, مراد احمد اللہ کی تعریف کرنا, اس میں اللہ والوں کی تعریف کرنے کی نیت ہوتی ہے. کبھی شعر فہمی تو مطلب تو پوچھو اس کی, اس کا کیا مطلب. یہ بات تو میں نے تمہید کی تھی جو میں نے سورت تلاوت کی تھی کہ ہر انسان بہت خسارے میں ہے, مگر مومن اور جو الذین آمنوا, جو ایمان لائے, اعمال صالحہ کرے, عقائد حقہ کی تلقین کرے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور اعمال صالحہ کی تلقین کرے, یہ میں نے تلاوت کی. اور اس کی تفسیر ابھی کئی منٹ باقی ہے بھائی, آپ کا مضمون کہاں گئے مولانا مدر صاحب, یہاں ذرا ایک کتاب آپ لوگ دیکھیے دور سے بغور دیکھیے اس پر کیا لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ دنیا, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دین کی حاجتوں کو بڑھانے کا ذریعہ استغفار ہے, یعنی استغفار کر کے اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, اللہ کو راضی کر لے, آپ کی دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ, آخرت بھی بن جائے گی. اور فرمایا وسوسہ کا علاج, وسوسوں کا علاج, حضرت قسم کھا رہے ہیں, ایک اللہ والے کی قسم ہے, فرماتے واللہ یعنی اللہ کی قسم وسوسہ کا علاج یہی ہے کہ توجہ مت کرو, اس کو اہمیت مت دو, ورنہ شیطان اور ستائے گا. جس مہمان کو چائے پلا دو وہ نہیں جائے گا, پھر شیطان کو اگر آپ نے توجہ دی ادھر تو کہے گا آپ تو جناب میں اور بستر لگا لوں گا, اس کے معنی نہیں اور مہمانوں کو چائے نہ پلاؤ. شیطان جیسا مہمان جو ہو اس کو کہہ رہا ہوں. میں نے بہت دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ دو بات پر جم جاؤ, دو باتوں پر جم جاؤ, میں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہو جائیں گے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو باتوں پر آپ لوگ جم جائیں, پختہ ہو جائیں, میں ذمہ قبول کرتا ہوں, ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ شخص واصل باللہ ہو جائے گا, یعنی اللہ تک اس کو قرب رسائی نصیب ہو جائے گی. نمبر ایک گناہوں سے بچنا, نمبر دو کم بولنا, اور تھوڑی سی تنہائی میں ذکر فکر کر لینا. لو بھائی دیکھو کیسی کام کی باتیں, اس نے جو نہایت کام کی ہے. بعض لوگ ذکر پوچھ لیتے ہیں اور ذکر شروع بھی کر دیتے ہیں مگر وہ ان کا دل نہیں لگتا, شروع شروع میں دل نہیں لگتا, وہ چاہتے ہیں پہلے ہی دن سے ہم کو وہ مزہ آنے لگے جو دس سال کے بعد مزہ ملتا ہے. اے بی سی ڈی شروع کیا اور میٹرک کی ڈگری پہلے ہی لوگ لینا چاہتے ہیں. ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ دل ذکر تو کرتا ہوں آپ نے جو بتایا مگر مزہ نہیں آتا. میں ذکر کیے جاؤ مزہ تو اس کی لونڈی ہے, خادمہ ہے, کبھی وہ بھی آ جائے گی. کچھ دن کے بعد لکھا حضرت خادمہ بھی آ گئی, مزہ بھی ملنے لگا. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس شخص نے لکھا کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں مگر مزہ نہیں آتا, تو اور اس مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے ذکر سے مجھے کوئی نفع نہیں ہو رہا ہے. حضرت نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ظالم اللہ کا نام تو لے رہا ہے, اس سے بڑا نفع کیا چاہتا کہ تجھے اللہ کے نام, جس کو زمین پر خدا تعالیٰ کے نام لینے کی توفیق ہو جاتی ہے. اور حدیث قدسی میں ہے کہ ارشادم والا اس کے پاس نشست فرماتے ہیں, جلیس ہوتے ہیں, یعنی اللہ اس کے پاس بیٹھتا, خدا تعالیٰ اپنے قرب سے خاص توجہ کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ مانیں جس میں سے تو اللہ پاک یعنی خصوصی عنایات سے اس کا جلیس ہوتا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا یہ کیا کم انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی توفیق ہونا. اب سن لو ایک بات, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر بے لذت پر, یعنی جس ذکر میں مزہ نہ آئے, ذکر بے لذت پر بھی مداومت ہمیشگی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معیت کا انکشاف اور قلب کی صحت ہوتی ہے, جس کے سامنے ساری لذتیں گرد ہیں. کیا مطلب کہ ذکر بے لذت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب ہو جائے گا اور دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اور کیا چاہتے. اس کے بعد حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کل مولانا یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم نے یہیں اسی گھاس پر بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ میرے پاس کون لوگ ہیں, نابینا ہو گئے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی اور شیخ الحدیث کے والد مولانا یحییٰ صاحب دونوں بزرگوں نے کہا کہ حضرت الیاس اور یحییٰ بیٹھا ہوا یہ بزرگان دین نے کہا ہم دو خادم ہیں. حضرت مولانا نے فرمایا کہ غیر حاضر قلب سے غفلت دل سے جس کا دل غافل ہو غفلت دل سے بھی جو اللہ کا نام نکالے گا مجھے بغیر اثر کیے نہیں رہے گا. اتنا بڑا ان کا نام ہے. فرمایا اللہ وہ عظیم الشان ذات ہے جس کا نام اگر ہم غفلت سے بھی نکال دیں تو بھی انشاءاللہ بغیر اثر کیے نہیں رہے گا. دیکھو دوستو یہ اس لیے عرض کرتا ہوں شیطان بہکا دیتا ہے کہ اللہ میاں کے نام میں مزہ نہیں آ رہا ہے تم بیکار میں پڑے ہوئے ہو. آپ مزہ مت تلاش کرو اللہ کا نام اللہ کے لیے لو. 90 سال کا کافر سنم سنم کہہ رہا تھا ایک دفعہ غلطی سے سمد نکل گیا اللہ اور سمد کافر تھا ہندو 90 سال کا سنم سنم کہتے غلطی سے سمد نکلا آواز آئی آسمان سے لبیک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اس ہندو نے اپنے بت کو مارا اور کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. تو اب یہ بتائیے فرماتے ہیں جب کسی کو قرض دیا کرو تو لکھ لیا کرو اور دو آدمیوں کو گواہ کر لو. فرماتے ہیں کہ وہ امت کس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ انتہائی مہربانی ہے کہ ہمارے پیسے کا نقصان بھی گوارا نہیں کرنا چاہتے تو جان کا نقصان کیسے گوارا کریں گے. بولے بھائی جب ہمارے 10-12 آنے پیسے کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ بندے کا میرے ضائع ہو جائے تو ہمارے دین اور ایمان کا کتنا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور کیا ہمارے اوپر ان کی رحمتیں. سوچو اس کو اللہ تعالیٰ کو کتنی. میں تو یہ کہتا ہوں غیبت زانی بدکار شرابی مسلمان کی غیبت بھی جائز نہیں. کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے؟ اگر کوئی باپ اپنے نالائق بیٹے کے بارے میں دوسرے بیٹوں سے کہہ دے کہ دیکھو میرا بیٹا نالائق ہے میں ڈانٹوں گا اس کو ماروں گا جو چاہے کروں لیکن تم لوگ اس کی غیبت نہ کرنا کہیں تو وہ بیٹا جو گنہگار ہے کیا کہے گا؟ ابا کو اس پر انتہائی شفقت ہے ابا میری آبرو کی رسوائی کو گوارا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی ذلت و خواری کو گوارا نہیں کرتے کہ میرے بندے ایسی ادھر ادھر ہوٹلوں میں اور جہاں بیٹھو فلانا ایسا ہے فلانا ایسا. غیبت اشد من الزنا زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے کیونکہ زنا حق اللہ ہے وہ اگر زانی توبہ کر لے اس کا معاف ہو جائے گا لیکن غیبت جس کی غیبت کی ہے جب تک اس کو وہ نہ معاف کرے معاف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے الا کہ اس کی اطلاع اس کو نہ پہنچی ہو. جس کی غیبت کی ہے ابھی اس کو خبر نہیں ہوئی اس وقت تک وہ حق اللہ ہے خالی اللہ سے معافی مانگ لو اور جس مجلس نے اس کی غیبت کی اس کی تردید کر دو کہ میں نے غلطی کی وہ اچھے آدمی نہیں ہے بڑے اچھے آدمی ہیں ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں میں نے نالاتی کی جو میں نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا یہ بھی کہوں. قرآن شریف میں ہے کہ نہیں غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے کہو اعلان کرو کہ میں نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا مجھ سے غلطی ہوئی ان میں بہت سی خوبیاں لیکن اس سے جا کر معافی مانگنا کب واجب ہوگا جب اس کو بھی خبر لگ جائے. جب تک خبر نہ ہو اس سے مت کہو واجب نہیں ہے. ایک تعب نے میری غیبت کی مجھے خبر نہیں ہوئی ایک دن آئے بہت دور سے آ کے کہنے لگے مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں ماضی میں میں معافی چاہتا ہوں. میں نے کہا دل میں سوچا کاش یہ ظالم میں نے مسئلہ بتایا کہ جب مجھے اطلاع نہیں تھی تو تم نے خامخواہ دل کو خراب کیا اس سے بہتر تھا کہ تم میرے لیے استغفار کر دیتے مغفرت مانگ لیتے دعا کر دیتے کچھ پڑھ کے مجھے ثواب بخش دیتے. تو بازو کی چٹنی بنی ہوئی ہے غیبت کرنے کی اتنی بری عادت ہے کہ روزے میں بھی غیبت کرتے ہیں جب تک غیبت نہ کر لیں ان کو چٹنی کے بغیر کعبہ شریف میں بھی یہ عادت چلی جاتی ہے وہاں بھی بیٹھے ہوئے غیبت کرتے. تو یہ عرض کر دیا کہ یہ چند باتیں. ہاں ایک بات اور سن لیجیے اصلاح نفس کے لیے صرف دعا کافی نہیں ہے. بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس کو بچانا تھا تو کیا کیا تھا انہوں نے سردے میں پڑھ کے خالی دعا کیا تھا یا بھاگے تھے ساتوں تالے ٹوٹ گئے کہ نہیں تدبیر کی تھی. تو فرار اختیار کرو گناہوں سے اسباب گناہ سے بھاگو اور بزرگانے. تو ایک شخص نے ایک مٹکا کی چھینکا لے کے جا رہا تھا راستے میں اس نے سوچا کہ جب یہ مٹکا آ گیا یہ مزدوری ملے گی 10 آنا تو میں اس سے مرغی خریدوں گا پھر اس کے انڈے ہوں گے پھر انڈے کو مرغی کے پر میں رکھ دیں گے پھر اس سے بچے نکلیں گے بچے بیچ کر کے پھر ہم بکری لیں گے بکری کی بیچ کر کے پھر گائے لیں گے گائے لے کر پھر بیچ کر بھینس لیں گے جب خوب برکت ہو جائے گی تو شادی کریں گے پھر میرے بچے ہو چھوٹے چھوٹے جب اس کو ابا کہیں گے تو میں کہوں گا بارے بیٹا کیا کہتے ہو. تو اتنا جو کودا خوشی میں تو مٹکا گر گیا تو گھی سارا زمین پر گر گیا اور وہ
اس نے جو مالک تھا اس نے بھی دو تھپڑ مارا, اس نے کہا کمبخت میرا سارا گھی گرا دیا, اس نے کہا میرا تو سارا کمبہ خراب ہو گیا, تم کو اپنی گھی کی پڑی ہوئی ہے, میری مرغی بھی گئی, بکری بھی گئی, بھینس بھی گیا, بیٹا بھی, بیٹی بھی, بچے, بیوی سارا برباد, اور تم اپنے مٹی کے لیے رو رہے ہو. تو دوستو یہ شیخ چلی والی بات ہے, اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس میں دیکھو ایک بات کہ اگر کوئی حاجی صاحب سے اس نے کہا کہ دعا کیجیے میری اولاد ہو جائے, تین سال تک حاجی صاحب نے رو رو کے دعا مانگی, تیس سال کے بعد پھر آئے گا حضرت دعا کر دیجیے, تو میں بھائی دعا تو کر رہا ہوں, اتنا رویا تمہاری, یہ بتاؤ تم نے شادی کی یا نہیں, ان کا شادی تو نہیں کی, کم بخت کہیں کا نالائق, مجھے تین سال تک رولایا اور خدا کے حضور میں بچہ تیرے پیٹ سے نکلے گا, کہاں سے نکلے گا, شادی کر پہلے شادی کر. تو دوستو تدبیر بھی کرو, گناہوں کے چھوڑنے کی تدبیر بھی کرو. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی کی, پوچھو اس کی تدبیر, جس پر جرمانے ہوتے ہیں نفلیں پڑی جاتی ہیں. ایک شخص کو بندگاہی کی عادت تھی, لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ تھا, اس نے پانچ روپیہ مولانا شاہ رختار اس پر پانچ روپیہ جرمانہ لگا دیا, ایک نظر پر پانچ روپیہ خیرات کرنا, اور اس کی پچاس روپیہ روز کی آمدنی تھی اور اس کے بال بچے بھی تھے, تو اس نے سوچا کہ پچاسی روپیہ تو مجھے ملتے ہیں روزانہ اور دس نظر ماری تو پچاس دینا پڑے گا, تو بچے بھوکوں مریں گے. تو ایک سال تک اس نے ایک نظر نہیں کی اور خوشی میں آیا ہردوئی, اور مجھ سے میں بھی گیا ہوا تھا یہاں سے, اس نے کہا صاحب ایک قصہ سن لیجیے, حضرت نے پانچ روپیہ جرمانہ جب سے لگایا یہ نظر مرد میرے ہاتھ سے, ایک سال ہو گئے ایک نظر بھی خراب نہیں, مگر موہنی یہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے, جو جان کی بازی لگاتا ہے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے کچھ بھی ہو. ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا تھا کہ حسرتیں پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے, حسرتیں پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. تو یہ میں نے چند ملفوظات ہیں تھوڑا فرمایا, ہمت سے اگر انسان کام لے تو کام مشکل نہیں, یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے یا اس سے تعلق پیدا کرنے سے. اب بتا دیا کہ یہ باتیں جو آپ نے قیمتی قیمتی سنی ہے, قیمتی یا نہیں وہ تو بولو بھائی, ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ زندگی اب بے لذت ذکر سے اللہ مل جائے گا. آج تک سنا آپ نے کتنی بڑی بات حکیم الامت نے فرمائی, اور ہمت بھی ملتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے. تو یہ کتاب باہر ملے گی آپ کو, اس کتاب باہر ملے گی, چند نسخے ہیں زیادہ نہیں ہیں, اور اس کی جلد کی قیمت پر ایک عالم مفتی جس نے چھپوایا ہے, ان کا نام نہیں بتاتا, عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں, تقریباً دس روپیہ چاہتے ہیں شاندار, شاید وہ بھی پڑھ لیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. مولانا مدر صاحب کو آج تفسیر بیان کرنی تھی سورہ ولاسر کی, لیکن اب کیا کیا جائے, قضا غالب ہو گئی میرے اوپر, مضامین قیامت ایسی ہو گئی اور معاملہ رہ گیا. اب میں نے ان سے پوچھا 15 منٹ میں آپ کا بیان, ان کا 15 منٹ کا بیان نہیں ہے, نہیں ہو سکے گا, لہذا انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں ان کی تفسیر بیان ہوگی سورہ ولسر ان الانسان الذی خلق کی, انشاءاللہ تعالی بشر اللہ تعالی حیات سے عافیت کے ساتھ ہم سب کو رکھیں, مجھ کو بھی آپ سب کو, انشاءاللہ آئندہ ان کا بیان ہوگا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعليه وصحبه بارك وسلم. اي الله يا رحم الراحمين انت رحم الينا من انفسنا علينا, اے اللہ ہماری جانوں پر آپ کو اتنی رحمت ہے کہ خود ہماری جانیں اپنے رحمت کرنے کا وہ وافر مقدار تصور نہیں کر سکتی کہ جو رحمت آپ اپنے شان غیبوب سے ہم پر نازل فرما سکتے ہیں. اس لیے ہم سب آپ کی بارگاہ رحمت میں درخواست کرتے ہیں من حیث الکریم کہ ہم نالائق ہیں نااہل ہیں, آپ اپنے فضل سے ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرمائیے, تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے, اپنے دوستوں کی اور اولیاء کی حیات نصیب فرمائیے. میرے جو دوست بیٹھے ہیں اور میری بیٹیاں اور ماں بہنیں جو ہیں وہاں, اللہ سب کو جتنے بھی ہیں سب کو اللہ والا اور اللہ والی بنا دیجئے, اور اپنی رحمت سے جس کو جس برائی کی اور جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس گناہ سے سچی توبہ نصیب فرما دیجئے, اور اس سے اس گناہ کی تدبیر پوچھنے کی اہل اللہ سے توفیق نصیب فرما, اور ان سے اس کے اپر عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمارے ملک میں امن و امان اور عافیت پیدا فرما, اور اس ملک کی حفاظت فرما, افغانستان کے مجاہدین کو غلبہ عطا فرما, روسیوں کو سور بنا کر اللہ ذلیل و خوار کر کے ان کو نکال دے وہاں سے, اور فلسطین کے مسلمانوں کو, جہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو, اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والی زندگی نصیب فرما, اور آپ کے دائرے نصیب فرما, اور اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دے, چیٹیوں پر دلوں میں رحمت نازل فرما، سمندروں میں، دریاؤں میں، مچھلیوں کو رحمت نازل فرما، آپ اپنے غیر محدود رحمت کے دریا کے دریا اندیل دیجیے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اپنے شان جذب سے اپنا بنا لیجیے، ہماری آہ کو رائگا نہ ہونے دیجیے۔ اے خدا، ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر اپنی آہ پیش کرتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے وہ تو طاقت استعمال کرتے ہیں، ہم طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، اس لیے زور کو چھوڑ کر ہم زاری اختیار کرتے ہیں کہ ہماری آہ زاری پر رحمت نازل فرمائیے، ہم سب کی اصلاح فرما کر، تزکیہ نفس کی دولت نصیب فرما کر، ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔